قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين معصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صلوات۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قادر، پروردگار کا نہایت شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عنایت کی کہ ہم قرآن فہمی کے، معارف قرآن کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے دوست عزیز ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، جبکہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ وقت جو قرآن کی خدمت میں صرف ہو جائے، اس سے زیادہ وقت انسان کی زندگی میں قیمتی ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے زیادہ قیمتی وقت وہی ہے کہ جو اللہ کی عبادت میں اور قرآن کی خدمت میں صرف ہو جائے۔ یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ مقامات ہیں کہ جو اس دنیا سے جانے کے بعد ہمیں سمجھ میں آئیں گے کہ ہم یہ جو اپنی زندگی کی فرصتوں میں سے ٹائم نکال کر آتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اتفاقاً یہ جو بات میں آپ سے ابھی کہہ رہا ہوں، اس سورہ مبارکہ کے، جس کو آج ہم نے انتخاب کیا ہے گفتگو کے لیے، اس سے بھی ریلیٹڈ اس میں گفتگو موجود ہے، اور یہ ہمارے اور آپ کی زندگی کے کچھ کامن مسائل میں سے ہے کہ جس کو قرآن کریم نے اس سورہ میں ڈسکس کیا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو میں ہر سیشن میں ریپیٹ کرتا ہوں، اس سیشن میں بھی ریپیٹ کروں گا، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ذہن میں رہ جانا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے کہ جو اس نے انسانوں سے کیا ہے۔ اس کا جو اصل ہدف ہے، اس کا جو اصل ٹارگٹ ہے، وہ انسان ہیں، ہیومن بینگز۔ لہذا ایک قرآن کے وہ معنی ہیں کہ جب انسان قرآن کریم کو کھولتا ہے اور اس کو اپنی ابتدائی عقل سے، عربی سے ذرا سی آشنائی کے ذریعے سے جو مطالب سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، یہ مطالب وہی گفتگو ہیں جو پروردگار انسانوں کے ساتھ ابتدا میں کرنا چاہتا ہے۔ ابتدائی گفتگو پروردگار کی یہی ہے۔ ابتدائی گفتگو کیوں کہہ رہا ہوں؟ ابتدائی گفتگو اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ اس کو اپنی زندگی میں کہیں پر بھی اپلائی کر کے دیکھ لیں۔ قرآن کریم کی کچھ آیات ترجمے کے سمیت یاد کر لیں، اور جب آپ انہیں دہرائیں تو ان کے جو ترجمہ ہے اس کو اپنے ذہن میں ریپیٹ کرتے چلے جائیں. زندگی کے تجربات کے ساتھ ساتھ قرآن کے معانی کی جو گہرائی ہے وہ آپ کو آٹومیٹکلی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. اب میں مثال بھی دیتا ہوں اور آپ کو ایک نسخہ بتا بھی دیتا ہوں. اس نسخے کو بعض عرفا نے نقل کیا ہے اور علماء نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو کامیابیاں دیکھی ہیں وہ اس فارمولے کی وجہ سے. بہت آسان سی گفتگو ہے, آسان سا فارمولا ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو اس کی جو پہلی آیت ہے علی العظیم, علی العظیم تک آپ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھیں, پہلی آیت جو ہے, کیونکہ ہمارے ہاں تین آیتیں پڑھی جاتی ہیں. اس کی بھی کیا ریزن ہے وہ کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ ہمارے ہاں تین کیوں ہیں. اصل جو آیت ہے کرسی کی وہ پہلی علی العظیم تک, اس کے بعد تین مرتبہ قل ھو اللہ, اس کے بعد تین مرتبہ درود, اور اس کے بعد تین مرتبہ سورہ طلاق کی دوسری آیت کا تقریباً آخری حصہ اور پھر تیسری آیت کی ابتدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ سے لے کر تقریباً آخر تک یہ جو آیات ہیں ان کو تین مرتبہ آپ نے دہرانا ہے. اب اسی یہ جو آیت ہے سورہ طلاق کی, اسی کو آپ تھوڑا سا غور کریں اسی کے معنی کے اوپر, تو آپ کو اس کے اندر کچھ مطالب ہیں جو آپ کو بالکل ابتدائی طور پر سمجھ میں آ جائیں گے. ابتدائی طور کے اوپر کیا ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے وے آؤٹ, مخرج یعنی وے آؤٹ. وے آؤٹ کہاں ضرورت ہوتی ہے, کہاں ضرورت ہوتی ہے وے آؤٹ کی, کہاں ضرورت ہوتی ہے ہمیں وے آؤٹ کی, کہاں ضرورت ہوتی ہے, جب انسان مشکلات میں پھنسا ہوا ہو. مشکل میں جب آدمی پھنسا ہوا ہو تو اسے کوئی وے آؤٹ چاہیے ہوتا ہے اپنی مشکلات کے لیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرا تقوی مجھ سے ڈر کر میرے عذاب کے خوف سے تم برائیوں کو چھوڑ دو, ترک معصیت کرو, تقوی اختیار کرو. اللہ کا یہ تقوی تمہارے اوپر جو سب سے بیسٹ اس کا ایفیکٹ ہوگا وہ کیا ہوگا کہ جب بھی تم مشکلوں میں گرفتار ہوگے اللہ تمہارے لیے وے آؤٹ نکالے گا. دوسرا مرحلہ کیا ہے, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, یہ تقوی کا دوسرا ایفیکٹ ہے, تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہے. پھر وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور جو توکل کر لے اللہ پر اس کا کیا ہوگا, فَهُوَ حَسْبُهُ, اس کے لیے اللہ کافی ہے. تم توکل کر کے دیکھو اللہ کے علاوہ تمہیں کسی کی ضرورت پڑے گی بھی نہیں, نہیں پڑے گی ضرورت. ان اللہ بالغ و امرہی, اللہ اپنے امر کو بالغ یعنی کمال تک پہنچانا, اس کے نہائی انجام تک پہنچانا, اللہ اپنے امر کو اس کی آخری حد تک پہنچانے والا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اور اللہ نے ہر شے کی مقدار اور اندازہ معین کیا. اب یہ جو ترجمہ ہے یہ ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ان آیات کو دہرائیں اور روزانہ ہر نماز کے بعد, زیادہ وقت بھی نہیں لے گی آپ کا, بہت جلدی یہ چونکہ مختصر سی ہے, مختصر سا فارمولا ہے, لیکن علماء اور عرفا فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کامیابیوں کی چابی پایا ہے اس نسخے. اب اسی میں جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کو بھی آپ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. یہی آیات جو آپ نے اپنے روزانہ کے ہر نماز کے بعد دہرانی ہے, انہی کو دہراتے ہوئے, انہی کا ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نوٹ کریں گے ہر کچھ عرصے کے بعد انہی آیات کا ایک نیا مطلب آپ کے سامنے خود بخود آ جائے گا. آپ کا اپنا لائف ایکسپیرینس آپ کو بتائے گا کہ اس آیت میں جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کیا ہے. آٹومیٹیکلی آپ کے لیے نئے معنی کھل کے سامنے آنا شروع ہو جائے. تیسرا مرحلہ کیا؟ تیسرا مرحلہ یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو پھر قرآن سے انس پیدا کر کے قرآن میں دقت کرنا چاہتے ہیں، قرآن کے معنی میں اللہ سے گفتگو کے جو لیول ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں. تو تیسرا مرحلہ ہے پھر قرآن کے باطن کا، خود قرآن پڑھتے چلے جائیں، قرآن کے مختلف مقامات کو سمجھتے چلے جائیں، قرآن ہی کے مختلف مقامات سے کچھ اور مقامات کے معنی آپ کے لیے کھلتے چلے جائیں گے. خود قرآن اپنی تفسیر کرتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا، ایک اور نیا معنی، ایک نئی منزل آپ کے سامنے خود بخود آ جائے گی. چوتھا مرحلہ، ہر معنی آگے چل کر اپنے نئے معنی آپ کے سامنے خود بخود ظاہر کرنا شروع کر دے گا. پھر یہ قرآن کے باطن کی بحث ہے کہ جس کو آئمہ نے فرمایا روایات میں کیا ہے کہ قرآن کے 70 باطن. اب ہر دفعہ قرآن آپ کے لیے ایک نیا معنی، ہر دفعہ قرآن آپ کے لیے ایک نئی کیفیت کے ساتھ. لہذا وہ علماء کہ جنہوں نے ساری زندگی قرآن پڑھا ہے اور سمجھ کر قرآن پڑھا ہے. بعض علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ اپنے لیے طے کیا ہوا تھا کہ ہم نے ہر مہینے ایک ختم قرآن ضرور کرنا ہے، اور 40 برس تک انہوں نے اس روٹین کو اپنے چلایا. 40 کو اگر 12 سے ملٹیپلائی کریں کتنا بنتا ہے؟ 480. کم از کم 480 یا ایک اپروکسیمیٹ لگا لیں آپ 500 ٹائمز انہوں نے قرآن کو پڑھا اپنی زندگی میں. اور اس کے بعد ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا آخر میں جو جملہ تھا، انہوں نے کہا 40 سال پڑھنے کے بعد دوبارہ جب قرآن شروع کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن نئی گفتگو مجھ سے کرنے کے لیے آمادہ ہے. لہذا یہ وہ قرآن کے اعجازات ہیں، وہ معجزات ہیں کہ جن کو انسان خود حس کر سکتا ہے. لیکن یہ جو ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ بالکل قرآن کی ابتدائی گفتگو، لفظ کے معنی سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے اس کی ایک اجمالی سی کرن ہے کہ جس کو آپ کے ساتھ بحث کرنا مقصود ہے. کہ خداوند ہمیں توفیق دے کہ یہی چیز ہمارے لیے باعث انس بنے اور قرآن سے محبت اور قرآن سے انسیت ہمارے وجود میں ایجاد ہو، اور پھر ہم قرآن سے محبت کا، اب دیکھیں یہ چھوٹا چھوٹا ذریعہ ہے، میں نے آپ سے پچھلے سیشن میں بھی عرض کیا تھا کہ جو سورہ ہم یہاں پر ڈسکس کریں اس کے جو فوائد ہم ڈسکس کریں اس کو تھوڑا سا، اچھا ذرا سی آپ محنت کریں گے، چھوٹے چھوٹے سورہ ہیں، فوراً آدمی کو حفظ ہو جاتے ہیں. اب آپ تھوڑا سا حفظ کرنے کے بعد اس کو اپنی مستحب نمازوں میں پڑھیں، اس کو اپنی واجب نمازوں میں جگہ دیں، اچھا آپ کو ایک مزہ بھی آنے لگے گا، خود آپ محسوس کریں گے. فجر میں آپ نے سورہ حمزہ پڑھی، ظہر میں آپ نے سورہ معون پڑھ لی، اس کے بعد کسی اور میں آپ نے کوئی اور سورہ پڑھی، تو جیسے جیسے آپ مختلف سورہ پڑھتے چلے جائیں گے ویسے ویسے آپ کو محسوس ہوگا کہ جو زندگی میں معنی ہے، یعنی جسے کہتے ہیں خود نمازوں کے اندر ایک لطف ہے، وہ آنے لگے گا آپ کو. یعنی کیا ہوگا، خود نوٹ کیجئے گا، آپ کی جو نمازیں ہیں وہ روٹین ورک سے ہٹ جائیں گی. ایک نماز ہے روٹین ورک والی، اللہ اکبر کہا اس کے بعد پتہ نہیں ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں، زبان ایک روٹین سے چل رہی ہے، الحمد پڑھنا ہے، اس کے بعد کمپیوٹر نے ان نعتیں لگائی ہوئی ہے وہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سجدے ہونے ہیں، رکوع ہونا ہے، سجدے ہونے ہیں، پھر کھڑے ہو گئے، پھر کمپیوٹر چل پڑے گا، الحمد ہے، بغیر کسی سٹاپ کے قل ہو اللہ پڑھے گا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اپنی کم از کم، اب جب آپ پہلی ہی رکعت میں اپنا ایک روٹین چینج کریں گی تو آٹومیٹیکلی آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا ہو جائے گا، چینج ہو جائے گا. اسی لیے قنوت کے اندر بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہو سکے تو قنوت کی جو اپنی دعا ہے اس کو ڈفرینٹ رکھیں. کیوں ڈفرینٹ رکھیں؟ تاکہ وہ جو عادت نماز پڑھنے والی ہے مائنڈ میں جو سیٹ ہو گئی ہے، ہر دفعہ ہاتھ اٹھاتے ہی ربنا اغفر لی ولی والدی، وہ جو بچپن میں یاد کیا تھا، کمپیوٹرائز نہ چلے، بلکہ کیا ہو، جب آپ اپنے مائنڈ کو ہوشیار رکھیں گے کہ نہیں میں نے یہ دعا نہیں پڑھنی، میں نے فلاں دعا پڑھنی ہے، تو آپ کا جو ذہن ہے، اسی طرح سے آخری سجدے کی دعا، یہ اس لیے آپ کو میں اشارہ کر رہا ہوں تاکہ آپ ان چیزوں کو جب اپنی عام لائف میں انٹر کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کس طرح سے قرآن زندگی میں تبدیلی لانا شروع کر دیتا ہے. فوائد آپ کو، خواص، ہمیشہ ہمارا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ ہم پہلے کچھ فوائد، کچھ آثار، کچھ خواص بیان کرتے ہیں سورہ کے. اور میں نے عرض کیا تھا آپ سے پچھلے سیشن میں بھی کہ یہ اگر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نہ ہوں تو یہ قرآن کے وہ اسرار ہیں کہ جو کبھی بھی ہم پر آشکار نہیں ہو سکتے تھے. اس سورہ کے بارے میں, یہ سورہ قرآن کریم کی 94 نمبر 94 نمبر, اور اس کے مکی اور مدنی ہونے کے اوپر علماء میں اتنا یعنی شدید اختلاف ہے, اس کو آپ شدید کہہ لیں یا خفیف کہہ لیں, کیونکہ دونوں طرف کے علماء یہ کہتے ہیں کہ فرق نہیں پڑتا, کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اس کے مکی یا مدنی ہونے سے, لہذا بہت سو نے اس کو مدنی اور بہت سو نے اس کو مکی شمار کیا. 8 آیتیں ہیں اور بڑا ایک ردمک سٹائل ہے, اسی سورہ کا ایک ردمک سٹائل, الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. ردمک سٹائل ہے, یہ شعر نہیں ہے, شعر کا وزن بھی نہیں ہے. انا فانا مع الاسر یسرا, انا مع الاسر یسرا, ایک ردم. تیسرا ردم کیا ہے, فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. یہ جو سٹائل ہے اسی کے ذریعے سے آپ آسانی سے اسے یاد بھی کر سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی بحث وہ ابتدا میں کر لوں تاکہ پھر بعد میں میرے ذہن سے ایسا نہ ہو کہ نکل جائے. وہ بحث یہ ہے کہ یہ جو سورہ ہے اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی بحث یہ کی گئی ہے کہ آیا یہ ایک سورہ ہے یا کسی دوسرے سورہ کا ملا کر حصہ ہے. یعنی کہ قرآن میں دو مقامات ایسے ہیں, دو جگہ ایسی ہیں, کہ یوں کہوں کہ چار سورتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں روایات یہ ملی ہیں کہ وہ دو سورہ مل کر ایک سورہ ہے, ایک سورہ ضحا اور سورہ الم نشرح جس کی آج ہم تفسیر کرتے ہیں, اور ایک سورہ فیل اور سورہ قریش. ان کے بارے میں بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ یہ دو الگ الگ نہیں ایک ہی سورہ ہے. لہذا جن علماء نے اس چیز کو منوان ایسے تسلیم کیا ہے وہ قرآن کی سورہ کی تعداد کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ 114 نہیں 112. لیکن مشہور جو علماء کا قول ہے وہ یہ کہ نہیں, یہ ایک سورہ نہیں ہے بلکہ دو الگ الگ سورہ ہیں. خوب جو روایات ملی, کہا روایات جو ملتی ہیں وہ اتنی صریح نہیں ہیں, بلکہ روایات کو جس کا اگر میں, چونکہ روایت میں جانا نہیں چاہتا, موضوع نہیں ہمارا, یہ الگ سے اپنی گفتگو الگ ہو جاتی ہے, روایات میں جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے وہ اتنی صراحت کے ساتھ نہیں بتلاتا کہ یہ ایک سورہ ہو. اچھا, اس کا امپیکٹ کہاں پڑتا ہے؟ اس کا امپیکٹ پڑتا ہے فقہ میں. فقہ میں کہاں پڑتا ہے؟ نماز میں قراءت سورہ کی جو بحث ہے اس میں آتا ہے. الحمد کے بعد ہم نے کوئی ایک سورہ کامل قراءت کرنا ہے, ایک کوئی سورہ کامل ہم نے قراءت کرنا ہے. یہ جو کامل سورہ قراءت کرنا ہے ہم نے, اب یہاں پر آ کر یہ کہ سورہ ضحا اور سورہ الم نشرح ایک ہیں یا نہیں, سورہ فیل اور سورہ قریش ایک ہیں یا نہیں, اس کے لیے کاملاً آپ اپنے مرجع تقلید کی طرف جائیں گے. اس لیے کہ جن مرجع تقلید کا ان کی نظر یہ ہے وہ اس مبنا کو صحیح مانتے ہیں کہ یہ دونوں ایک سورہ ہیں, وہ کہتے ہیں بنا بر احتیاط. اچھا, پھر احتیاط کیوں لگاتے ہیں؟ احتیاط اسی لیے لگاتے ہیں کہ اس کے ایک ہونے کی جو روایت ہے وہ صریح نہیں ہے, اور صریح نہ ہونے کی صورت میں وہ کہتے ہیں بنا بر احتیاط ان دونوں سورہ کو پڑھا جائے ملا کر. لیکن جن علماء کے نزدیک ایسا نہیں ہے وہ کہتے ہیں صراحت کے ساتھ نہیں ہے, وہ جو بیان ہے وہ کسی اور مقام اور کسی اور مقصد کے لیے ہے, ان کے نزدیک آپ اکیلا پڑھ سکتے ہیں, تلاوت کر سکتے ہیں. اس سورہ کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ہر سورہ کے اپنے خواص, اپنے جو کیفیات ہیں وہ واقعی بڑی دلچسپ ہیں. اس سورہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سے جو روایت نقل ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اس سورہ کی قراءت کرے گا وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا, اس شخص کی مانند ہے. یعنی آپ سورہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو وہ ثواب مل رہا ہے کہ جو پیغمبر کو دیکھنے والے کو ثواب ملتا ہے. اب یہ جملہ میں یہاں پہ پھر ابتدا میں ریپیٹ کر دوں کہ قراءت کا مطلب صرف زبانی ریپیٹیشن نہیں ہے, قراءت کا اصل مطلب کیا ہے کہ اس سورہ کے معنی کو سمجھنا اور پھر اپنی عملی زندگی میں اسے لاگو کرنا، انجام دینا، اصل مقصد یہ. لہذا اگر ہم اس طریقے سے، اس کیفیت کے ساتھ اس کو قراءت کریں تو ثواب کون سا ملے گا؟ اس شخص کی مانند جس نے پیغمبر کا دیدار کیا اور فرمایا کہ اگر وہ شخص غمزدہ اور پریشان ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دے گا. غمزدہ اور پریشان لوگوں کے لیے یہ جو سورہ ہے، سورہ انشراح، پریشان لوگوں کے لیے، غمزدہ لوگوں کے لیے واقعاً ایک کلید ہے. میں نے اپنے اساتید سے بھی سنا ہے، جن گھروں میں پریشانیاں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کدورت ہے، ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ فیملی پرابلم ہوتے ہیں، باپ بیٹے میں، ماں بیٹی میں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، ساس بہو میں، یہ تو کامن مسئلہ ہے ہمارے ہاتھ میں، اس کو تو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، اشارہ کرنے کی ضرورت ہے. ایسے تمام مقامات کے لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر ایسے خانوادے اسی سورہ کو زعفران کے پانی سے کسی چینی یا شیشے کی پلیٹ میں لکھ کر اور اس کو دھو کر، اس کا جو پانی ہے اس کو تین وقت اگر استعمال کریں، کھانوں میں ڈال کر، اپنے جو بھی کھانا پک رہا ہے اس میں اگر ڈالیں، چائے میں، کھانے میں، تو انشاءاللہ اس گھر کے افراد کے درمیان میں اللہ تعالیٰ محبت کو ایجاد کرے گا، اور یہ محبت ہی باعث بنتی ہے کہ انسان کے بہت سارے غم اور بہت ساری پریشانیاں برطرف ہو جاتی ہیں. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے امام فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی شخص شب و روز اس سورہ کی زیادہ قراءت کرے گا تو کوئی بھی چیز اس کے اجزائے بدن میں سے اور اس کے اطراف میں ایسی نہیں ہوگی کہ جو قیامت کے دن اس کے فائدے میں شہادت نہ دے. اب یہ بحث ہے اپنی جگہ، لیکن میں لازمی اس کو پھیلاؤں گا نہیں. قیامت کے دن ایک سخت ترین مراحل میں سے ایک مرحلہ کیا ہوگا کہ جب ہم سے سوال کیا جائے گا اور ہم بعض چیزوں کو جھٹلانا چاہیں گے تو ہمارے ہی اعضاء، ہمارے ہی اطراف کی چیزیں ہمارے خلاف شہادت دیں گی. اس شہادت کے موقع سے بچنے کے لیے اس سورہ کی تلاوت مفید سمجھی گئی. امام نے فرمایا ہے کہ اگر اس کو کثرت سے تلاوت کیا جائے شب و روز میں تو انسان کے اجزاء اس کے خلاف گواہی نہیں دیں گے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو روایت ہے یہ سب سے واقعاً عجیب و غریب روایت ہے. امام فرماتے ہیں کہ جو شخص شب و روز اس سورہ کی تلاوت کرے گا. اچھا، امام چھٹے امام نے جو کہا ہے اس میں زیادتی کا لفظ موجود ہے، زیادہ قراءت کرنا، لیکن امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے جو روایت ہے اس میں زیادتی کا لفظ نہیں ہے. اب یہ جو زیادتی کا لفظ ہے اس کو بھی میں تھوڑا سا مکر دوں تاکہ اذہان میں ذرا ایک بات کلیئر رہ جائے کہ یہ جو زیادہ تلاوت کرنے کا مطلب ہے اس سے زیادہ بہت زیادہ نہیں ہے، 40 یا میکسیمم 70 مرتبہ شب و روز میں ملا کے اگر آپ کر لیں گے، مثلا 20 دفعہ آپ نے صبح کی، 20 دفعہ آپ نے شام میں کر لی، 40 دفعہ سے لے کر 70 مرتبہ، یہ مقدار جو ہے وہ شریعت کی زبان میں زیادہ کے معنوں کو پہنچا دیتی ہے، اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے. یہ ہزار ہزار مرتبہ کرنے والی جو ہے وہ نہیں ہے. یہ جو زیادتی کا معنی ہے یہ 40 یا 70، ان دونوں رقموں میں سے کوئی ایک آپ اپنے لیے فکس کر لیں تو یہ زیادتی کے معنی کو پہنچاتا ہے، اس میں پرابلم نہیں. لیکن امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام صرف کیا فرما رہے ہیں کہ جو کوئی شب و روز میں اس کی تلاوت کرے، یعنی آپ کی جو روٹین ہے اس روٹین میں آپ نے ایک دفعہ رات کو اور ایک دفعہ صبح اس سورہ کی تلاوت کو اگر شامل کیا ہوا ہے تو امام کی جو یہ بات ہے یہ پوری ہو رہی ہے. نتیجہ کیا؟ امام نے فرمایا کہ جو شخص صبح روز شب و روز اس کی تلاوت کرے گا اس دنیا سے شہید جائے گا. شہید دوبارہ مبعوث کیا جائے گا، قیامت کے دن شہید زندہ کیا جائے گا، اور اس شخص کی مانند ہے جس نے اپنی تلوار سے، اپنی شمشیر سے پیغمبر کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کیا ہو. یہ آثار اور برکات ہیں اس سورہ کے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزوں میں اس کو یعنی علماء نے مفید پایا ہے، خصوصاً سینے اور دل کا جو درد ہے اس کے لیے اس کو مفید پایا گیا ہے. انسان بعض اوقات دل تنگی کا احساس کرتا ہے، پریشانی اور اس طرح کے، جس کو ہمارے ہاں مایوسی کی کیفیت کہتے ہیں، اس طرح کی کیفیتوں میں اس سورہ کا پڑھنا جو ہے وہ بہت مفید ہے، اور خصوصاً یہ میں نے اپنے استاد سے بھی اس کو سنا ہے، اس لیے اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ گردے اور مثانے کے جو مریض ہیں، خصوصاً پتھری کے جو مریض ہیں، وہ اگر اس کو اسی طرح جو میں نے ترکیب بتائی ہے اس طرح سے لکھ کر پانی اس کا پئیں، تو اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ تکلیف جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اور مثانے کا جو پرابلم ہے جن کا بعض لوگوں کا پروسٹیٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے، ان لوگوں کے لیے بھی اس سورہ کا پانی پینا مفید ہے، اور خواتین میں خاص طور پر حمل کے ایام میں آسانی کے لیے یہ سورہ بہت زیادہ مفید ہے۔ یہ اس کے وہ آثار و برکات ہیں کہ جو علماء نے اور روایات میں نقل ہوئے ہیں، لہذا یہ میں ہر سیشن میں اس لیے پہلے بیان کرتا ہوں تاکہ یہ ایک تشویق ہے، گویا ایک شوق دلانے کا مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان کو جب ان سورہ کے یہ آثار اور یہ برکات اس کے ذہن میں رہیں تو انسان ایک شوق کے ساتھ ان سورہ کو اپنی زندگی میں تلاوت کی جگہ دیتا ہے، ان سے انس پیدا کرتا ہے۔ اور عرض میں نے یہ کی کہ اس پرابلم کے حوالے سے بھی میں نے بات کی کہ چونکہ سورہ بہت زیادہ ہیں اور بالآخر انسان اپنی زندگی ایک مختصر سی، اور اسی حوالے سے گفتگو بھی آئے گی کہ دین کہیں پہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کر ہر چیز سے قطع تعلق ہو کر صبح شام صرف عبادت میں ہی مشغول رہیں۔ البتہ اگر ہم اپنے تمام امور کو اللہ کی خوشنودی کے لیے قرار دے دیں تو وہ تمام کے تمام امور عبادت بن جاتے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن عبادت کا جو خاص معنی ہے وہ اس معنی میں جس کو عبادت خاص کہا جاتا ہے، تلاوت قرآن کرنا، نماز پڑھنا، مستحب نمازیں پڑھنا، دعا کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام اعمال ان کے حوالے سے خاص طور پر جب گفتگو کی جاتی ہے تو دین کہیں پر بھی یہ نہیں چاہتا کہ انسان اپنے تمام امور کو چھوڑ کر اور صرف ان امور میں لگ جائے اور باقی اس کی زندگی معطل ہو جائے، ایسا دین کہیں پہ بھی نہیں چاہتا۔ لہذا اب جو وقت ہمارے پاس بچتا ہے اس میں انسان یہ سوچے کہ یہ ساری ایک سو اتنی بہت ساری سورہ ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ ایک تو تقسیم آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہر نماز میں، اور اللہ تعالیٰ اگر ہمیں توفیق دے اور ہم مستحبات بھی ساتھ پڑھیں، نوافل جو ہیں نمازیں ان کو پڑھنے پر بہت تاکید ہے، کبھی انشاءاللہ فرصت رہی تو میں ایک روایت ہے نوافل کے بارے میں وہ مفصل آپ کی خدمت میں میں عرض کروں گا کہ جب جناب زہرہ سلام اللہ علیہا نے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کے اعتبار سے پیغمبر اکرم سے سوال کیے ہیں، اور اس کے جواب میں جو پیغمبر نے گفتگو کی ہے انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا، لیکن اس میں بھی آخر میں آ کر پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ انسان ان نمازوں کو پڑھ لے، اور امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گیارہویں امام نے جو مومن کی پانچ علامات بتائی ہیں، ان پانچ علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے؟ یہی تمام نمازوں کا انجام دینا۔ تو کم از کم اب آپ کی زندگی جتنی مصروف ہو، جتنی پریشانی میں ہو، جو کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے، لیکن اپنی زندگی میں کم از کم کوشش ضرور کریں۔ پہلے کوشش کریں 10 دن، پھر کوشش کریں 20 دن، پھر کوشش کریں 30 دن، پھر کوشش کریں اسی طرح سے 40 دن، کوشش کرتے رہیں، ایک روٹین بنا کر کم از کم کچھ دن کے لیے یہ علامت اپنے وجود میں ایجاد کرنے کی کوشش کریں، اور جب آپ کریں گے تو پھر 52 رکعت میں آپ کو بہت فرصت مل جائے گی کہ آپ مختلف جو نمازیں ہیں ان کی مختلف رکعات میں مختلف سورہ کو تلاوت کریں، اور اگر آپ پورے دن کسی ایک رکعت میں بھی کسی ایک سورہ کو اگر تلاوت کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا شمار اس سورہ کے قاریان میں سے ہو جائے گا۔ وہ جو روایت ہے کہ اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں ان کی قراءت کریں، تو اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ مختلف نمازوں کی رکعتوں میں مختلف سورہ جو ہے وہ آپ تلاوت کریں تاکہ قیامت کے دن آپ کا شمار اس سورہ کے قاریان میں سے ہو سکے۔ ابتدا اللہ تعالیٰ اس سورہ میں ایک خاص بحث ہے جسے شرح صدر کہا جاتا ہے۔ شرح صدر ان ابحاث میں سے ہے کہ جو علماء میں خود دین کے اندر، اخلاق میں بھی اس کی ایک بہت مفصل بحث ہے، فلسفے میں بھی اس کی ایک بہت مفصل بحث ہے، تفاسیر میں بھی جن علماء نے شرح صدر کے اوپر بحث کی ہے تو پھر بڑی طویل بحث ہے کہ شرح صدر سے مراد کیا ہے۔ شرح جو کہتے ہیں اصل میں، یعنی یہ اصل لفظ عربی میں کہاں استعمال ہوتا ہے، اصل معنی شرح کا ہے کھولنا، کسی چیز کو کھول دینا، لیکن یہ ٹپیکلی جو استعمال ہوتا ہے وہ گوشت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ شرح اللحم، گوشت کا کھولنا. گوشت کے کھولنے سے کیا مراد ہے؟ گوشت کے کھولنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اگر کبھی قصائی کے پاس جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ گوشت کا ایک بڑا ٹکڑا رکھا ہوا ہے اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ اسے بوٹی بوٹی کر دو، تو پھر وہ آپ سے بوٹی کا اندازہ پوچھتا ہے. بوٹی کا اندازہ پوچھنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ اسے جس طریقے سے آپ اس گوشت کو کھولنا چاہتے ہیں وہ کھول دیتا ہے. یہ جو گوشت کا کھولنا ہے، یعنی کیا؟ وہ جو ایک جمع ہوا ٹکڑا تھا، اس جمے ہوئے ٹکڑے کو جتنے، اب ہو سکتا ہے اگر آپ نے قیمے کی فرمائش کر دی تو قیمہ ہونے کے بعد یہ گوشت اب مختلف، یعنی بڑے ٹکڑے سے ہوتے ہوتے قیمے تک کا آپ ایک اندازہ ذہن میں رکھیں، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ شرح کے حکم میں آتا ہے. یعنی کھولنا، کسی چیز کو پھیلانا، یہ شرح. صدر سے کیا مراد ہے؟ صدر کہتے ہیں سینے کو. اب شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب، کیا ہم نے تمہارے سینے کو گشادہ نہیں کیا، پھیلایا نہیں، کھولا یا نہیں. یہاں پر ایک بڑی مشہور بحث ہے جو آپ نے سنی بھی ہوگی اور آپ کے ذہن میں ہوگی، بعض کے ذہن میں ہوگی، بعض کے ذہن میں نہیں ہوگی، لیکن میں ریپیٹ کروں گا اسے. یہ جو سینے کو کھولنے والا مرحلہ ہے، آیا اس سے مراد، یعنی پیغمبر کا جسمانی سینہ ہے اس کو کھولنا مراد ہے؟ اچھا، یہ جو پیغمبر کا جسمانی سینہ کھولنا مراد لی جائے تو اس سے ہی فوراً ذہن میں ایک واقعہ آ جاتا ہے جو اہل سنت کے ہاں بڑا مشہور ہے، اور ان کے ہاں یہ واقعہ مشہور ہے، اچھا مختلف انداز سے مشہور ہے، اور اتفاقاً یہی اس کا مختلف انداز اور مختلف جگہوں پر ہونا ہی اس واقعے کو مشکوک بنانے میں سب سے امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. کیونکہ اگر دیکھا جائے، دیکھیے کچھ واقعات تاریخ میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اگر ان کا ٹائم آپ آگے پیچھے کر دیں تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. کہ مطلب یہ فلاں وقت میں یہ چیز ہوئی ہوگی، بچپن میں ہوئی، جوانی میں ہوئی، بڑھاپے میں ہوئی، کہاں نہیں ہوئی، ان کی کیفیت اتنی شدید نہیں ہوتی زمان و مکان کے اعتبار سے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ ہوئی ہوں تو پھر ان کا جو زمان اور مکان ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. مثلا جنگ. اب یہ جو جنگ ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہے. جنگ جیسا ایونٹ جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی پتہ نہیں کون سے مہینے میں ہوئی تھی، پتہ نہیں مکہ میں ہوئی تھی، پتہ نہیں فلاں جگہ ہوئی. نہیں، یہ کتنا امپورٹنٹ ایونٹ ہے کہ جس کے لیے ٹائم اور مکان، اسپیس، دونوں اسپیسیفک ہونا ضروری ہے. اگر آپ اسی کے بارے میں مشوش ہو جائیں کہ نہیں یہاں نہیں ہوئی تھی، وہاں ہوئی تھی، اس زمانے میں نہیں ہوئی تھی، اس زمانے میں ہوئی تھی، وغیرہ وغیرہ، تو وہ کیا ہوگا؟ اصلی جنگ ہی مشکوک ہو جائے گی کہ یہ ہوئی بھی تھی یا نہیں. کیونکہ ایونٹ ایسا ہے کہ یہ ایونٹ اتنا ہلکا ایونٹ نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کہہ دو جی کب ہوئی تھی کب نہیں ہوئی تھی. بعض ایونٹ کی کیفیت اتنی شدید ہوتی ہے. اب یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جی دو فرشتے آئے اور انہوں نے پکڑ کر پیغمبر کو لٹایا اور پھر انہوں نے پیغمبر کا سینہ کھولا، اس میں سے دل نکالا، پھر اس سے متعلق بہت عجیب و غریب روایات بھی ہیں. کہیں پر یہ کہ جی اس میں سے حسد اور دنیاوی آلائشیں نکالیں، کسی نے کہا جی شہوت نکالی، کسی نے کہا پتہ نہیں کیا نکالا، اور پھر اس کو آب زمزم سے دھویا گیا وغیرہ وغیرہ، اور پھر اس کو دوبارہ فٹ کر دیا گیا. اب یہ جو واقعہ ہے یہ اتنا ایزی واقعہ نہیں ہے، یہ کتنا اتنا ہلکا واقعہ نہیں ہے کہ پیغمبر کو یاد ہی نہ رہے کہ جی مجھے بچپن میں ہوا تھا، 10 سال کی عمر میں ہوا تھا، 20 سال کی عمر میں ہوا تھا، شب معراج ہوا تھا، کہاں ہوا تھا، یہ یاد نہ رہے، یہ اتنا ہلکا ایونٹ نہیں ہے، پہلی بات. اور اس کے اوپر دوسرے بہت سارے اشکالات موجود ہیں. اچھا، اب ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ جی آپ جب خود ہی یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا جو ابتدائی مرحلہ ہے اس میں جو اس کے لفظی معنی ہیں، لغت میں جو معنی لیے جاتے ہیں، اس پر توجہ پہلے دی جاتی ہے، تو ہم کہیں گے بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ہم نے ہمیشہ کہا کہ قرینہ کوئی ہونا چاہیے. یہ قرینہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. قرینہ آ کر آپ کو بتاتا ہے کہ یہ پھر اس کے لغت کے معنی میں ہے یا نہیں. اگر لغت کے معنی میں نہیں ہے تو پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے اصطلاح میں. اگر لغت کے معنی میں لیا جائے تو ہمارے پاس، یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے تمہاری شرح صدر کی یا نہیں کی، یہ پہلا مرحلہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا ہم نے نہیں کیا, اس کا مطلب ہوا ہے. اس سے پہلے قرآن نے ایک نبی کے بارے میں اور ذکر کیا ہے جس نے اپنے شرع صدر کی دعا مانگی ہے, اور وہ دعا اور اس کا اثر یہ, وہ جگہ بتلائے گی ہمیں اور اس پیغمبر کی کیفیت ہمیں یہ بتلائے گی کہ جب پیغمبر کے بارے میں شرع صدر کی بات کی جاتی ہے تو آیا اس سے مراد لغت ہے یا کچھ اور. اور وہ جو وہ مقام ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مشہور معروف دعا کہ جو آپ بھی بارہا پڑھتے ہوں گے اپنی نمازوں میں بھی, وہ کیا ہے, رب اشرح لی صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ پوری دعا, اچھا اس کے آگے بھی ہے سلسلہ لیکن اب میں اس طرف نہیں جاؤں گا. یہ جو پوری دعا ہے اس دعا کا پہلا حصہ ہے شرع صدر, اور بعد میں آنے والے ایونٹس اس کی توضیح ہیں. تمام مفسرین متفق علیہ, مسلمانوں کا سب کا اتفاق اس بات پر ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنے لیے جو شرع صدر کی دعا کی ہے اس سے مراد ان کے سینے کا آپریشن نہیں ہے, ان کا سینہ کھول کر ان کے دل نکال کر اس کے ساتھ کچھ کیا جانا یہ مراد نہیں ہے, بلکہ اس سے جو مراد ہے وہ کیا ہے, معنوی اعتبار سے شرع صدر کا ہونا. اب مزیدار بات اس کے علاوہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی ذات کو چھوڑ کر تمام مسلمانوں میں یہ شرح صدر کی جو اصطلاح ہے یہ استعمال ہوتی ہے, اور اتفاق کی بات ہے کہ یہ جو شرح صدر کی اصطلاح ہے یہ عرب میں اسلام سے پہلے بھی موجود ہے. یعنی یہ کوئی ایسی نئی اصطلاح نہیں ہے کہ جس کو قرآن نے انٹروڈیوس کرایا ہو, لہذا اس کیفیت کا ہونا. مثلا آج بھی اگر آپ کسی بھی مسلک کے مسلمان سے جا کر اسے کہیں گے اور اسے بات کر کے کہیں گے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے کو شرع صدر عطا کرے تو وہ خوش ہوگا. کیا اس شرع صدر سے وہ مراد یہ لے گا کہ اللہ تعالیٰ میں جو دعا مانگ رہا ہوں اس سے آپ کا جو ہے وہ ہارٹ کا بائی پاس مراد ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ وہ یہ آپ سے مراد یہ لے لیں آپ اس سے یہ مراد لے رہے ہوں تو وہ آپ کی اس دعا کو ہرگز قبول نہیں کرے گا, کبھی بھی قبول نہیں کرے گا. چاہے آپ آج کہہ دیں کتنی ہی بہترین ٹیکنالوجی کیوں نہ آ گئی ہو ہارٹ کے بائی پاس کی, لیکن کوئی آدمی یہ دعا اپنے لیے قبول نہیں کرے گا. لہذا عزیزان من اس شرع صدر سے جو مراد ہے وہ کیا ہے, شرع صدر سے جو چیز مراد لی گئی ہے وہ بعض علماء نے کہا ہے کہ قلب حضرت کو حقائق اور معارف الہی کے اعتبار سے وسعت دینا, اور یہ وسعت اس اعتبار سے کہ آپ جو معانی اور مطالب آپ پر القا کیا جائیں گے آپ کا قلب ان کو قبول کرنے کے لیے اس کی جو صلاحیت ہے اس کو اس کے لیے آمادہ ہو جائے, یہ مراد ہے شرع صدر سے. بعض نے کہا کہ یہ شرع صدر مقابل ہے ان چیزوں کے اس کے لیے کہ جو مصیبتیں جو پریشانیاں آپ کو تحمل کرنی ہیں برداشت کرنی ہیں جو امت کے اور کفار کے لوگوں سے آپ تک پہنچیں گے. ایک اس کے علاوہ نظریہ زمخشری صاحب کا ہے کہ جس کو علامہ طباطبائی نے شدیداً رد کیا ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ شوق و تشویق دلانے کے لیے یہ بات کہی ہے اور اس سے کوئی خاص مراد نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کا دل خوش کرنے کے لیے کہہ دیا کہ ہم نے تمہارے دل کو جو ہے وہ ہم نے وسعت دی, اس کو شدیداً جو ہے وہ علامہ نے رد کیا ہے. اب یہ جو سینہ معنوی طور پر بڑا ہونا ہے جس کو جو شرع صدر جس کو ہمارے ہاں بھی استعمال کیا جاتے ہیں, حتیٰ مومن کی جو صفات ہیں ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ مومن میں کیا ہونا چاہیے, شرع صدر ہونا چاہیے, سینے کا کھلا ہوا ہونا. اب لازم سے مراد جسمانی طور پر نہیں ہے معنوی طور پر. یہ جو شرع صدر ہے یہ کس چیز کا کی علامت کس چیز کی ہے, یہ جو میرا پھیلنا ہے میرے اندر ایک پھیلاؤ آنا ہے میرے اندر میرے وجود کے اندر ایک وسعت پیدا ہونی ہے وہ کس انداز سے. وسعت وجودی یقیناً ایک لمبی بحث ہے جو میں نہیں چھیڑ رہا, لیکن انسان کا اب بہت آسان لفظوں میں جب اس کو بیان کروں گا تو یوں ہے, انسان کا بڑا ہونا یا چھوٹا ہونا شرع صدر سے ظاہر ہو. اب میں بڑا آدمی ہوں یا نہیں, ہو سکتا ہے میں ظاہر میں تو بڑا آدمی ہوں میرے سر پر امامہ رکھ دیا گیا، داڑھی بھی میں نے بڑھا لی، ویسے بھی ماشاءاللہ آپ سب سے سائز میں بڑا ہوں میں، تو کیا یہ بڑائی مجھے اندر بڑائی لے کر آتی ہے؟ کیا یہ مراد ہے؟ نہیں، دین کی نظر میں بڑا کون ہے؟ یہ جو شرع صدر ہے یہ کیا کمال کرتی ہے؟ یہ جو بڑائی انسان کے وجود میں لے کر آتی ہے وہ بڑائی کیا ہے؟ ہمارے ایک استاد نے اس کی بہت ہی اچھی تعبیر بیان کی ہے جو میں چاہوں گا آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ واقعا اگر ہم اپنی زندگی میں یہ بڑائی پیدا کر لیں ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں۔ وہ بڑائی کیا ہے؟ وہ بڑائی، وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو مثال ہے وہ اس طرح سے ہے، کب میں بڑا ہوں یا نہیں، اندر سے، ظاہری نہیں، اللہ کے نزدیک میں بڑا ہوں یا نہیں، میری حقیقت وجودی جو ہے میری روح بڑی ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے میں دیکھنے میں تو بڑا آدمی ہوں، میرے پاس پیسہ بہت ہو، شہرت بہت ہو، لیکن میں اندر سے چھوٹا، کب پتہ لگے گا؟ کہا اس وقت پتہ لگے گا جب تمہیں کوئی غصہ دلا دے۔ سب سے زیادہ غصہ کب آتا ہے انسان کو؟ جب اس کی بظاہر کوئی بے عزتی کر رہا ہو۔ یہ بظاہر کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ یاد رکھیے گا، اصل عزت اور ذلت وہ ہے جو اللہ کے نزدیک ہے۔ دنیا کتنا ہی انسان کو بے عزت کرنے کی کوشش کرے، جسے اللہ نے عزت دی ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دلا سکتا۔ یہ یاد رکھیے، اصل جو عزت ہے وہ عند اللہ ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک آدمی نے آ کر مجھ سے بدتمیزی سے برتاؤ کیا، اب اگر میں اندر سے چھوٹا ہوں یہ بڑا، یہ یہاں پتہ لگے گا۔ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ جو بدتمیزی کی گئی ہے یہ آگ کی مانند ہے۔ کس کی مانند ہے؟ آگ کی۔ اب اس آگ کے اوپر یہ جو آگ لگی ہے، جو اس نے آگ لگائی ہے، میرا ظرف اس آگ کے مقابلے میں کیا ہے؟ یہ ظاہر ہوگا کیسے؟ خواتین خاص طور پر یہ ایکسپیریمنٹ کرتی رہتی ہیں، ان کو یہ بات جلدی سے سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ اگر میں اس سے بھی کم، آدھا گلاس پانی، یہ میں آگ پر رکھ دوں، کتنی دیر میں بوائل ہوگا؟ کتنی دیر میں بوائل ہوگا؟ جلدی ہو جائے۔ اگر میں چائے کی ایک دیکھتی چار یا پانچ کپ اسے رکھوں تو کتنی دیر میں بوائل ہوگی؟ ٹائم لگے گا۔ اگر مجھے 120 لوگوں کے لیے چائے پکانی ہو اور میں پانی کو آگ پر رکھوں تو کتنی دیر لگے گی؟ کتنی دیر لگے گی؟ یہ انسان کے اندر جو وجود ہے، اس کی حقیقت ہے، اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگے۔ اگر ذرا سی آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی، آپ کی شان کے خلاف کوئی بات ہوئی اور آپ فلیئر اپ ہو گئے، غصے میں آ گئے، تو اس کا مطلب جان لیجئے، بغیر کسی تکلف کے کہہ رہا ہوں آپ کو، جان لیجئے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اندر سے بہت چھوٹے ہیں۔ اس لیے کہ یاد رکھیے گا، کسی کا برا کہنا، کسی کا آپ کے مزاج کے خلاف بات کرنا، آپ کے نظریے کے خلاف بات کرنا، آپ کی نظر کے خلاف بات کرنا، آپ کو نہ چھوٹا بناتا ہے نہ بے عزت کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ طبیعتاً ایسے ہیں کہ آپ اپنے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتے، اگر خدا نہ خواستہ آپ طبیعتاً ایسے ہیں کہ ہر چھوٹی بات آپ کو اپنی بے عزتی لگتی ہے، تو اس کا مطلب جان لیجئے کہ آپ بڑے باہر سے تو ہو گئے ہیں، حقیقتاً آپ بہت چھوٹے اور کم ظرف ہیں۔ میں لفظ استعمال کروں، کم ظرف یعنی چھوٹا ظرف۔ یہ چھوٹا ظرف کب پتہ لگے گا کہ چھوٹا ہے یا نہیں؟ جب ہمارے مزاج کے خلاف بات ہوگی، جب ہماری نظر کے خلاف کوئی نظر دے دے گا۔ میرے اب یہ میں عرض کر رہا ہوں خواتین کے حوالے سے بھی، کہ ساس نے کوئی بات کی اور مہو نے مخالفت کر دی، بس پھر تباہی۔ کبھی کبھار بلکس بھی ہو جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں جو بھڑک رہا ہے وہ کم ظرف ہے، مرد حضرات میں نہیں، آپ کے کسی ماتحت نے آپ کے خلاف بات کہہ دی، آپ سے کسی چھوٹے شخص نے آپ کے خلاف بات کہہ دی، چوکیدار نے آپ سے خلاف بات کہہ دی، اسی وقت آپ گرم ہو گئے، آنکھوں سے شولے نکلنے لگے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کا ظرف ہو سکتا ہے کہ اس چوکیدار سے بھی چھوٹا ہو۔ دیکھنے میں تو آپ بڑے ہیں، صاحب جی ہیں، آپ کو سلام کیا جا رہا ہے، لیکن اندر سے کیا ہیں آپ؟ چھوٹے۔ لہذا غصے کا آنا کم ظرفی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اس کو باندھ لیں، خواتین کے پاس تو پلو ہے، آپ لوگوں کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ کہیں لکھ لیں، غصے کا آنا کم ظرفی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اب کیا کریں، بعض لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے، اس میں بھی بحث کر لیں. البتہ ان تمام چیزوں کی ایک کیمسٹری ہے، ایک پورا سلسلہ ہے، اور اس کو بھی دین نے ایسا نہیں ہے کہ ٹریٹ نہیں کیا، دین نے اس کو بھی ٹریٹ کیا. دین نے اس کی ٹریٹمنٹ کیا بتائی ہے؟ کہا جیسے غصے میں آؤ اپنی حالت کو بدل لو، اگر بیٹھے ہوئے ہو کھڑے ہو جاؤ، اگر کھڑے ہوئے ہو بیٹھ جاؤ. یہ جو حالت کو بدلنا ہے، یہ بیسیکلی کیا ہے؟ دنیا کا کوئی بھی غصہ ہی نہیں، تمام شہوات 10 سے 12 منٹ اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. اگر آپ نے اس 10 سے 12 منٹ کے اندر اپنی شہوات کو، اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا، وہ کبھی آپ پر سوار نہیں ہوگا. لیکن اگر اسی 10-15 منٹ میں آپ نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا، تو آپ کبھی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے. بھوک اسی طرح سے ہے، شہوت اسی طرح سے ہے، غصہ اسی طرح سے ہے، نیند اسی طرح سے، تمام کی تمام چیزیں ان کا جو پیک ٹائم ہوتا ہے وہ 12 منٹ ہوتا ہے. 12 منٹ کے اندر اندر آپ نے کنٹرول کر لیا، کنٹرول ہو جاتا ہے. اپنے ذہن کو اس سے ہٹا دیں، ہٹ جائے گا، کوئی بڑا کمال نہیں ہے اس میں. لیکن ایک جملہ ایران کے ٹی وی پر چلتا ہے، وہ بڑا ایک خوبصورت جملہ ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کہ یہ جو غصہ آتا ہے، ابال آتا ہے، اچھا یہ چیز بھی چونکہ خواتین سے ریلیٹڈ ہے، ان کو زیادہ جلدی سمجھ میں آئے گی. کہا جب یہ ابال، اب غصہ ابال کی مانند ہوتا ہے، اگر آپ کھانا پکاتے ہوئے جس جو بھی سبزی، کھانا جو بھی پکا رہے ہیں، دال جو بھی پک رہے ہیں، اگر ابال دینے کے بعد یہ ابال دیگچی سے باہر آ جائے تو کھانا پکتا ہے، یا دیگچی کے اندر رہ جائے تو کھانا پکتا ہے؟ کب پکتا ہے؟ اگر باہر نکل جائے تو ضائع ہو جاتا ہے، پکتا بھی نہیں ہے اور ضائع بھی ہو جاتا ہے. ابال اگر دیگچی کے اندر رہ جائے تو کیا، کس چیز کا باعث بنتا ہے؟ پکنے کا باعث بنتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو پکانا چاہتے ہیں، یعنی پختہ بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنے اندر پختگی اگر لانا چاہتے ہیں، پختے کا مطلب ہی فارسی میں پکنے کے معنوں میں ہے، پختہ یعنی پکنا. اگر آپ اپنے اندر پختگی لانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے اندر وہ بڑائی لانا چاہتے ہیں، وہ میچورٹی لانا چاہتے ہیں، تو اپنے غصے کو ٹرائی ٹو کنٹرول یور اینگر. اگر آ بھی جائے تو دیگچی کا ڈھکنا مضبوطی سے بند رہنا چاہیے. رہ گیا بند تو اندر سے آپ کی یہ پختگی لے کر آئے گا، اس کو آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھیں. لہذا اگر آ بھی جائے تو اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھیں، یہ انشاءاللہ آپ کے اندر میچورٹی اور پختگی لے کر آئے گا. پیغمبر سے متعلق شرح صدر میں بہت ساری بحث ہے، لیکن اہم ترین جو بحث ہے علماء نے جو کی ہے وہ یہی ہے کہ پیغمبر کی شرح صدر سے مراد کیا ہے. اس کا جو تعلق ہے وہ یہ عسر اور یسر سے بھی ہے تعلق، میں اس کو بھی یہاں بیان کر دوں کہ شرح صدر کے حوالے سے جو اہم ترین گفتگو ہے کہ اصل میں جو شرح صدر اور یہ جو سنگینی جس کا انشاءاللہ آگے چل کے گفتگو آئے گا، سب سے بڑا سنگین وزن وہ ہے جو کہ اپنے زمانے کا نبی یا امام برداشت کرتا ہے. وہ وزن اور وہ سنگینی دراصل اس امانت الہیہ کا وزن ہے اور سنگینی ہے کہ جس کے لیے قرآن سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین، ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا زمین پر، آسمانوں پر، پہاڑوں پر، فابین ان یحملنہا، انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، واشفقنا منہا، اور اس سے خوف اور ڈر کی حالت ان کے اندر پیدا ہوئی، وحملہا الانسان، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. یہ جو انسان کا اٹھانا ہے اس امانت کو، اس کا جو صحیح اور اصل مصداق ہے وہ ہے نبی اور امام. اور یہ جو اس ولایت کی ذمہ داری کا سنبھالنا ہے، اب اس میں ایک جملہ آگے آیت میں کمپلیٹ یوں ہوتی ہے کہ انہو، انسان کے بارے میں فرمایا انہو کانا ظلوماً جہولا. اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بہت سارے شبہات ایجاد ہو جاتے ہیں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ اس امانت کی بات کر رہا ہے، پھر انسان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کون ہے؟ ظلوماً جہولا، ظالم بھی ہے اور جہالت کا شکار بھی ہے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ لازمات آج وقت بالکل ہی گزر چکا ہے، میں آج اس ٹاپک کو چھیڑوں گا نہیں، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس امانت کا ذکر کیا ہے، یہ اصل امانت ولایت الہیہ ہے. اور یہ جو ولایت الہیہ ہے، اس کو حمل کرنا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ میرا انسان ہونا ہی کب ہے؟ جب میں ولایت الہیہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کروں. اس ولایت کے بار کو ہر انسان نے اٹھانا ہے, اور انسان کی جو اشرفیت ہے وہ اسی بار کے اٹھانے پر, یہ جو ہمارے اوپر ولایت کا بار رکھا گیا ہے اس بار کو اٹھانا, یہ انسان کی اصل اشرفیت ہے, یہ وہ انسان کی کرامت ہے جو اللہ نے باقی کسی کو عطا نہیں کی. لیکن جب ہم ایز اے ہول انسانوں کو لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سوائے انبیاء آئمہ اور ان کے بعض اصحاب کے اکثریت کیا ہے اس کے اعتبار سے؟ ظلومن جہولا ہے. لہذا اس آیت میں جو اس چیز کو میں چونکہ تفصیل اس لیے بیان نہیں کر رہا اس کی کہ اگر میں ولایت کی تفصیل بیان کرنا شروع کر دوں اور امانت کی تفصیل بیان کرنا شروع کر دوں تو مفصل بحث ہو جائے گی, لیکن یہ جو ظلوم اور جہول کہا گیا ہے یہ اس اکثریت آدمیت کی طرف اور اکثریت انسانیت کی طرف اشارہ ہے کہ جو اصلاً اس امانت سے ہی کیا ہے, توجہ ہی نہیں ہے اس کی طرف. اس کی طرف انسان کا جو ہے وہ کیا انداز جاہلانہ ہے, یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کوئی ولایت کا بار ہمارے کاندھوں پر بھی موجود ہے. لہذا جب انسان اپنی کائنات میں یہ جگہ اور یہ مقام سمجھ لیتا ہے کہ بھائی میں عام آدمی نہیں ہوں, میں ایک عام مخلوق نہیں ہوں, بلکہ اللہ نے مجھے اس شرف کے لیے پیدا کیا ہے, تبھی انسان اپنے جو سیر و سلوک کے منازل ہیں اللہ کے نزدیک تب اس کا آغاز ہوتا ہے. اگر میں اپنے آپ کو جو ہے وہ جانوروں سے بھی پست سمجھتا رہوں گا, اپنے آپ کو ایک بیکار صبح اٹھ کے کام کر کے رات کو سو جانے والا ایک مشین سمجھتا رہوں گا, تو میں کبھی بھی ان کمالات کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رکھے ہیں. اب یہ جو شرح صدر ہے یہ اسی اعتبار سے وَوَزَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, وضع کہتے ہیں کسی بھی چیز کے اٹھانے کو, اٹھانے کو وضع کرنا, عربی میں یہ جو لفظ ہے اٹھانے کے معنوں میں آپ وَوَزَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, ہم نے, اور جب خاص طور پہ ان کے ساتھ آتا ہے تو کسی بھی چیز کو اوپر سے اٹھا لینا, ہم نے تمہارے اوپر سے وزر کو اٹھایا. وزر وزن, عام وزن نہیں, سنگین وزن. اب یہ جو سنگین وزن ہے قرآن کریم میں اس سنگین وزن کے بارے میں, یہ کون سا ہے؟ عام انسانوں کے بارے میں یہ جو وزن ہے یہ انسان کے اعمال کا ہے, اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر سورہ انعام, سورہ اسراء, سورہ فاطر, سورہ زمر, سورہ نجم, ان تمام سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں آ کر اس جملے کو دہرایا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى, قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن کوئی بھی وزن اٹھانے والا کسی دوسرے کا وزن نہیں اٹھائے. اب یہ جو وزن ہے یہ اعمال کی سنگینی کا وزن ہے عام لوگوں کے لیے, لیکن جب پیغمبر کے لیے بات ہوتی ہے تو پھر پیغمبر کے اعمال کا وزن نہیں ہے بلکہ اس امانت کا وزن ہے جو کہ پیغمبر کو دی گئی ہے. اب یہ کتنا, انسانوں کے لیے ان کے اعمال ہی ایسے ہو سکتے ہیں, لیکن پیغمبر کے لیے, یعنی کیا ہوگا, ایک ہی وقت میں ہم سورہ کے دو معنی کر رہے ہیں. ایک معنی سورہ کا وہ ہے کہ جو مجھ سے اور آپ سے پروردگار مخاطب ہو رہا ہے, ہمارے لیے یہ شرح صدر ہے غصے کے معنی میں, اپنے غصے کو کنٹرول کرنا. جو اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا ہے اس کا مطلب وہ اپنے وجود کو, اپنی جو روح ہے اس کو کیا دے رہا ہے, وسعت دے رہا ہے, اندر سے بڑا آدمی بن رہا ہے. جو وزن ہے وہ کس چیز کا ہے؟ ہمارے اعمال کا ہے. لیکن پیغمبر کے لیے جو وزن ہے وہ کس چیز کا ہے؟ نبوت کا, ولایت کا. کون سا وزن ہے؟ الذی انقضی ظہرک. یہ واقعا ہمارے اعمال کا جو وزن ہے, اگر کبھی آپ اس پر غور کرنا شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ جہاں سورہ زلزال میں ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, یہ جو ذرے ذرے کا حساب کتاب دینا ہے, اس کو اگر آپ انسان اندازہ لگائے تو کتنا وزن ہے اعمال کا ہماری گردنوں کے اوپر. وہ وزن الذی انقضی ظہرک, ناقض کہتے ہیں ٹوٹنے کو, لیکن عام ٹوٹنا نہیں, وہ ٹوٹنا جو آواز کے ساتھ ہو. جیسے آپ لکڑی کو جب توڑتے ہیں تو لکڑی کی چرچراہٹ کے ساتھ ٹوٹتی. اب یہ جو دیکھیں, مطلب کسر بھی لفظ استعمال ٹوٹنے کے لیے ہوتا ہے, جیسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ہے الآن ان کسر ظہری, حضرت عباس کی شہادت پر آپ نے فرمایا کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی, لیکن نقص کسر کی جگہ پہ نقص کا لفظ استعمال کرنا. نقص کہتے ہیں ایسا ٹوٹنا جو آواز کے ساتھ ہو. اچھا کمر آواز کے ساتھ نہیں ٹوٹتی, کمر ٹوٹنے میں آواز نہیں نکلتی, تو مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ وہ جو وزن ہے اس کی کیفیت اور اس کی شدت کو بیان کرنے کے لیے یہ جملہ یہاں استعمال کیا جا رہا ہے کہ اتنا شدید وزن کہ گویا کمر ٹوٹے تو اس سے آواز نکلے, اس کی ٹوٹنے کی آواز ہے, اتنا سنگین وزن ہے. ولایت اسی اعتبار سے سنگین ہے, اور انسان اگر اپنے گناہوں کی طرف نگاہ کرے تو انسان کے لیے بھی یہ جو مسائل ہیں یہ اتنے ہی سنگین. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں نے تم سے اتنا سنگین وزن اٹھا لیا تو دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ ورفعنا لک ذکرک. رفع بلند کرنا. اب یہ صرف میں اشارہ دے رہا ہوں, جو دوستان مراجعہ کر سکیں وہ مراجعہ کر لیں. ہم نے غالباً دو سال پہلے جو بحث تھی ہماری وہ کس بارے میں تھی؟ محرم کی. دو سال پہلے ہم نے بحث کی تھی شاعر الہی پر. وہاں پر ایک بحث ہم نے کی تھی عظمت پر, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. وہاں میں نے یہ تفصیلاً اس بحث کو پیش کیا تھا کہ عظمہ کا مطلب بھی بڑا ہونا ہے, اوپر ہونا ہے, کبورا کا مطلب بھی اوپر جانا ہے, رفع کا مطلب بھی اوپر جانا ہے, اعلیٰ کا مطلب بھی اوپر جانا ہے, رقع کا مطلب بھی اوپر جانا ہے, آراجا کا مطلب بھی اوپر جانا ہے. تو ان ساری اونچائیوں میں بڑائیوں میں کیا فرق ہے آپس میں اور کیا ڈفرینس ہے آپس میں, یہ میں وہاں ڈسکس کر چکا ہوں. اگر آپ لوگوں کو فرصت مل سکے, اور نہ مل سکے تو مجھے بتا دیجیے گا, تو میں آئندہ کسی اور سیشن میں پھر آپ کے لیے دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دوں گا. ہر بڑائی بڑائی نہیں ہوتی, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو اگر مراجعہ کر لیں گے, اگر خود ڈکشنری سے تلاش کر سکتے ہیں تو پھر تو بہت اچھا ہو جائے گا کہ آپ ڈکشنری سے تلاش کر کے لے آئیں کہ ان میں آپس میں کیا فرق ہے. ان میں جو فرق ہے, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں, ان میں جو فرق ہے وہ ان کی ضد سے پہچانا جائے گا, ان کی ضد کے ذریعے سے پہچانا جائے گا کہ عظمت میں جو بڑائی ہے وہ اس کی ضد سے پتہ لگے گی. کبورا کبرائی, اکبر کبیر کبریائی, اس میں بھی بڑائی ہے, اس کی بڑائی اس کے کس سے پتہ لگے گی؟ ضد سے. ان کی اپوزٹ کے ذریعے سے ان کو پہچانا جائے گا, ان کے درمیان میں جو ڈفرینس ہے وہ ان کی ضد کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. تو اگر کوئی کر کے لا سکے تو بہت اچھا ہوگا, خوشی ہوگی مجھے, ورنہ نہیں تو انشاءاللہ میں پھر پیش کروں گا. اب بلند کیا ہم نے تمہارے ذکر کو. ذکر کسے کہتے ہیں؟ یہ تو ایک پھر دوبارہ ایک مفصل بحث ہے. ذکر کی تعریف کیا ہے, ذکر ہوتا کیا ہے, ذکر کی اقسام کیا ہیں, وغیرہ وغیرہ. لیکن چونکہ ہمارا مقصد نہیں ہے تفصیل میں جانے کا, اس لیے میں اس کو بالکل شارٹ فارم میں بیان کروں. ذکر کا عام معنی وہی ہے جو ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں, یعنی کسی کو یاد کرنا. اب یہ یاد کرنا چاہے ذہن میں ہو چاہے زبان سے ہو, بھولنے کے بعد ہو یا بغیر بھولے ہو, یہ کیا کہلاتا ہے؟ ذکر. عام الفاظ میں یاد کرنا, چاہے دل میں یاد کریں چاہے زبان سے یاد کریں. ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا. یہ بلندی کا لیول کیا ہو سکتا ہے میکسیمم کسی کے ذہن میں اگر ہے؟ میکسیمم لیول کسی کے ذکر کا کیا ہو سکتا ہے؟ پہنچانا, یعنی ہر جگہ آپ کا ذکر ہونا. پیغمبر کا ذکر ہر جگہ ہوتا ہے, یہ خود ایک بلندی ذکر ہے. اور کوئی معنی؟ اچھے الفاظ میں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طول تاریخ میں حتیٰ دشمنوں نے بھی اچھے ناموں سے ذکر کیا. اور کوئی معنی؟ آسمان کے اوپر ذکر ہونا, یہ بھی بہترین معنی ہے. اور ہمیشہ ذکر کا باقی رہنا بہترین. اور یہ سارے کے سارے معنی ہیں, لیکن ان سارے معنی کے ساتھ ایک چھوٹی سی چیز آپ اضافہ کر لیں گے تو شاید بات مکمل ہو جائے. اور وہ کیا ہے کہ پروردگار کا ذکر چونکہ سب سے عالی ہے, وہ ذکر ہے سب سے بڑا. بلندی ذکر آخری حد یہ ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں پیغمبر کا ذکر ہو. اور اللہ نے یہ انتظام کیا, کہیں پر بھی اس نے اپنی شہادت کو, اپنی توحید کو مکمل دین نہیں قرار دیا. جہاں پہ ابھی اپنی توحید کی شہادت کی بات کی ہے وہیں پر پیغمبر کی نبوت کی بات کی. یہ جو مرحلہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ذکر کو بڑھا کر اپنے ذکر کے ساتھ لے آئے, وہ جو وحدہ لا شریک ہے, ذکر کے مقام پر کسی کو اپنے ساتھ شامل کر لے, ایک اور پھر وہ مقام ہے کہ جس کے لیے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آخری مرحلہ ذکر ہے کہ جہاں تک بات پہنچ سکتی ہے کہ کسی کا ذکر اتنا بلند ہو, اتنا بلند ہو کہ پیغمبر کا ذکر اللہ کے ساتھ ہو ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ یہ ہو کہ پروردگار اور اس کے ملائکہ اور تمام کے تمام مؤمنین ان کے اوپر درود بھیجیں, اور درود بھیجنے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کو بلند کرے. اس سے اعلیٰ اور ارفع مقام ذکر کا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. میری کوشش تھی کہ آج اس کو ہم آخر تک پہنچا دیتے, لیکن چونکہ آگے کچھ مطالب ضروری آ رہے ہیں اس لیے کوشش کریں گے کہ اس کو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں اسی کو کنٹینیو کریں. کچھ ایک دو گفتگو, کیونکہ میں نے عرض کیا کہ میری کوشش یہ ہے کہ ایسی سورہ اور ایسی گفتگو قرآن کی اس کا انتخاب کیا جائے کہ جو ہماری اور آپ کی کامن لائف سے ریلیٹڈ ہے. تو آگے جو بحث آ رہی ہے وہ ہماری کامن لائف کی پرابلم سے ریلیٹڈ ہے, لہذا اس کو پھر انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے لیے رکھتے ہیں. اور اگر خدا نے توفیق دی اور اس کی جانب سے اذن اور بشرط حیات انشاءاللہ بشرط توفیق آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ بارہ الہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بارہ الہ وارث حقیقی, مفسر حقیقی, عالم حقیقی قرآن امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بارہ الہ ہمارے قلوب کو قرآن کے نور سے منور فرما, ہمارے گھروں کو قرآن کے نور سے منور فرما. بارہ الہ ہمیں قرآن کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عنایت فرما, قرآن کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عنایت فرما. قبر میں, حشر میں, میزان میں, تمام مقامات پر قرآن کو ہمارے ہمراہ اور ہمارے لیے باعث شفاعت قرار دے. بارہ الہ جس طرح سے قرآن ہے اسی طرح سے ناطق قرآن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. بارہ الہ بحق محمد و آل محمد شیعان حیدر کررہ دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما. بارہ الہ جہاں جہاں شیعان حیدر کررہ باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما, خصوصاً شام اور یمن کے مومنین کی مدد فرما, فلسطین و میانمار کے مسلمانوں کی مدد فرما. باطل قوتوں کو, استکباری قوتوں کو, استعماری قوتوں کو, تکفیری قوتوں کو, دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. تمام علماء مراجع اعظم کی حفاظت فرما, بالخصوص رہبر انقلاب انقلاب اسلامی حزب اللہ, حزب اللہ کی رہبریت, انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما. بارہ الہ اس سلسلے کو جاری کرنے والے تمام افراد کی, شرکا کی, اور جتنے بھی اس کے سلسلے میں دیگر افراد ہیں, بارہ الہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.